نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد موطن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله بلن آواز درود شریف کا نذران اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد موطن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله جو رضاکار ہمارے کھڑے ہوئے ہیں جہاں جہاں بھی جگہ ہو جو حضرات کھڑے ہیں ان کو بٹھائیے خصوصاً ان حضرات کو جو دھوپ میں ہیں ان کو بلا لیں سائے میں معزز علماء کرام عزیز طلبہ لائق ست تکریم حاضرین مجلس حمد و صلات کے بعد حصول برکت کے لیے اس فقیر حقیر نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 15ویں پاری کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبین نبی کریم علیہ افضل الصلات و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو آپ کے علم ہے ایک عرصے سے میں بیمار ہوں، 2 سال سے میں بستر میں، لیکن اچانک مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اتوار کو، کیونکہ پہلے یہ محفل ہوتی تھی ہمارے بیماری سے پہلے، کافی حضرات اس میں دلچسپی لیتے، آپ حضرات کی دعاؤں کے تفیل تھوڑی طبیعت سنبھلی تو میں نے پھر اسے مناسب سمجھا کہ پھر ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد کوئی درس فقہ جو ہے اس کو شروع کیا جائے۔ اگرچہ ہماری بیماری کے بعد ہمارے اس مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا تاج نواب صاحب نے درس شروع کیا اور عالم دین ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، مدرس بھی ہیں، تو وہ درس الحمدللہ ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد ہم نے درس کا آغاز یوں کیا کہ سب سے پہلے ہم اپنی عبادتوں کو صحیح کریں، نماز، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، اس پر ہم نے گفتگو شروع کی تھی، اور سب سے پہلی شرط جو ہے وہ طہارت، طہارت پر ہم نے گفتگو کی اور یہ بتایا طہارت کے لیے پانی کیسا ہونا چاہیے، پانی کی شرائط پر ہم نے گفتگو کی اور یہ بتایا کہ پانی میں 3 شرطیں ہیں، اس کا مزہ کسی گندی چیز سے تبدیل نہ ہو، اور اس کا رنگ جو ہے وہ کسی گندی چیز سے تبدیل نہ ہو، اور اس کا مزہ، رنگ، بو اور مزہ، یہ 3 باتیں پانی میں، اور اگر اس میں کسی گندگی کی وجہ سے رنگ میں تغیر آ گیا تو اس سے وضو بھی نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں، وہ پانی پینے کے لائق بھی نہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ بے دھلا ہاتھ اگر پانی میں پڑ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں مائے مستعمل. اب یہ پانی استعمال شدہ ہے, یہ وضو کے لائق بھی نہیں رہا, غسل کے لائق بھی نہیں رہا. پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ پانی کی قدر کرنی چاہیے, اگر پانی مستعمل ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس پر بھی ہم نے گفتگو کی. اور یہ بھی ہم نے بتایا کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ کی پہلی جلد میں پانی کی 200 قسمیں بیان کی. وہ اہل علم حضرات فتاوی رضویہ پہلی جلد سے رجوع فرمائے. ہم نے تو یہاں چند کتابوں کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ آپ اپنی نمازوں کو درست کریں اور صحیح معنی میں طہارت حاصل ہو جائے. اس پر ہم گفتگو کرتے رہے. ایک بار اور بھی عرض کر دیں جو فائدے سے خالی نہ ہوگی, کہ وضو میں ناک میں پانی چڑھانا, کلی کرنا یہ سنت ہے, لیکن غسل میں فرض ہے. پھر ہم نے فتاوی رضویہ کی پہلی جلد, بلکہ ایک اعلی حضرت کا خاص رسالہ ہے, کہ وضو اور غسل میں جب تک خصوصی توجہ نہ دی جائے وہاں پانی نہیں پہنچتا, اس پر اعلی حضرت نے اپنے زندگی کے تجربات اور فقہ کا پورا نچوڑ ایک مختصر کتابچے میں لکھ دیا ہے. اس کا نام ہے تبیان الوضو, اور وہ پورا رسالہ اب جو جدید فتاوی رضویہ چھپی اس میں شامل کر لیا گیا. ہمارے پاس الحمدللہ اعلی حضرت کے زمانے کا چھپا ہوا وہ موجود ہے ہماری فائل میں, تبیان الوضو. لیکن اللہ کی مہربانی ہوئی کہ وہ رسالہ اب چھپ گیا اور فتاوی رضویہ کی پہلی جلد میں آ بھی گیا. اہل علم حضرات اس سے رجوع کر کے ان باریکیوں کو جاننے کی کوشش کریں کہ جہاں پانی توجہ سے جب تک نہیں پہنچایا جائے پانی نہیں پہنچتا. ان چیزوں کی نشاندہی اعلی حضرت فاضل بریلوی نے بڑے موقعانہ انداز میں کی ہے, اور ظاہر ہے کہ مجدد کا کام یہی ہوتا کہ اپنے زمانے کی وہ چیزیں جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں یا جو لوگ نہیں جانتے ان کی نشاندہی کرے. سو یہ کام اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ہر میدان میں سر انجام دیا, اور یہ سارا ریکارڈ اللہ کے فضل و کرم سے چھپا ہوا موجود ہے اور لاکھوں کی تعداد میں چھپ بھی رہا ہے الحمدللہ. آج کو ہم نے اس محفل کا, بلکہ اس درس کی بہت تشہیر کی تاکہ زیادہ سے زیادہ حضرات کو فائدہ پہنچے. تو درس سننے کے بعد پھر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اگر یہ درس ہم نہیں سنتے تو شاید میری بات نہیں, میں تو فقیر حقیر آدمی, لیکن جو میں عرض کروں گا قرآن سنت کے حوالے سے زندگی بھر آپ کو پچھتاوا ہوتا کہ یہ درس ہم نے کیوں نہیں سنا. وہ دعا کی پرچی دے دیں. اب اس کا آغاز میں بتا دوں آپ کو تاکہ اس کی اہمیت آپ بھی جانیں. وہ یہ اصل میں کہ یہ جو آغا خان یونیورسٹی ہے اس میں ایک سیمینار تھا, ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں دنیا بھر کے بڑے مشہور اسکالر, ڈاکٹر, پروفیسر, ان حضرات کو مدعو کیا گیا اور پاکستان کے بھی. تو وہاں ایک عنوان یہ تھا, کیا دعا اور تعویذ یہ ذریعہ علاج ہے؟ جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تعویذ والوں کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے, اور اس سے تعویذ والوں کی دکان بھی چل رہی ہے. کسی کو بے وقوف بنانے میں وہ بالکل تردد نہیں کرتے. ایک مرض ڈائگنوس ہو گیا کہ یہ کینسر ہے یا ٹی بی ہے, اب عامل کے پاس جا وہ کہتا جادو ہو گیا, اس کا کاٹ ہوگا. کیسے کاٹ ہوگا بھائی, تو اتنے پیسے خرچ ہوں گے. اب جان سے بڑے کیا چیز, آدمی وہ پیسے دیتا رہتا, علاج کراتا رہتا, وہ جاری رہتا علاج جب تک کہ اس عامل کا مکمل پیٹ نہیں بھر جائے, اس وقت تک آپ کا جادو جو ہے وہ جاری. اور یہ بالکل جاہل اجہل لوگ ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. آئے دن ان کے اسٹینگل جو ہیں وہ چھپتے رہتے ہیں اخباروں میں کہ آج اس کو لوٹ لیا, آج اس کو لوٹ لیا, اس کو لوٹ لیا. میں امریکہ کے دورے پہ تھا تو وہاں کے ایک اخبار میں پورا اشتہار تھا, ایک پورے صفحے پر ایک عامل کا, لندن کا پتا تھا, اور اس نے زبردست طریقے ایڈورٹائز کیا محبوب آپ کے قدموں میں. یہ سب سے بڑا لائن ہوتی اوپر عاملوں کی کہ محبوب آپ کے قدموں میں. چلیے صاحب اور جو آپ کہیں وہ کام ہو جائے. ایک صاحب نے اس سے مذاق کرنے میرے سامنے فون کیا, کہنے لگے عامل صاحب اگر نیچے آپ اپنے نام کے یہ بھی لکھ دیتے آپ کے معاذ اللہ میں خدا ہوں, کیونکہ آپ تو خدائی دعوے دار ہیں, ہر کام کہتے ہیں آپ کے تعویذ سے ہو جائے گا. اور جدید انداز دیکھیے کریڈٹ کارڈ اس کے ذریعے سے پیمنٹ کریں آپ $50 $100, کیونکہ جدید طریقہ نکل گیا نا تو اب کریڈٹ کارڈ بھی چلنے لگا ہے عاملوں کے یہاں. ہر آدمی کے جیب میں نقد پیسے تو ہوتے نہیں, اور امریکہ میں تو آپ کو تعجب ہوگا کسی کے جیب میں $10-$20 بھی نہیں ہوتے. یہ سب کریڈٹ کارڈ. یہ اگر ہوٹل میں چائے بھی پئیں گے نا تو کریڈٹ کارڈ میں. وہ تو غالب کو لوگ کہتے تھے کہ ادھار کے پیتا, یہ کمبخت تو چائے اور کافی بھی ادھار کے پیتے ہیں, ان کا تو فرنیچر بھی ادھار کا, ان کے تو قالین بھی ادھار کے, پورا مکان ادھار, یہ سارے ادھاری میں چلتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا اچھا بھلا آدمی دفتر میں کام کرنے والا پیر کو جب دفتر جائے گا تو اپنے کسی دوست سے $2-3 ادھار مانگے گا تاکہ گاڑی میں گیس ڈلوا دے پیٹرول ڈلوا دے, کیونکہ سب ختم کر دیتے ہیں. جمعے کو تنخواہ ملتی ہے تو جمعے کی رات سب یہ جوئے میں شراب میں سب ختم کر دیتے ہیں, صبح پیٹرول کے لیے کسی سے پیسے مانگ کر کے جاتے ہیں. یہ تو ان کا حال ہے. اور ہمارے یہاں جو ایک معاشرہ ہے اس سے یہ بالکل کو رہے ہیں. ہمیں یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ بھئی کچھ جمع کرو, بچے کی شادی ہوگی یا بچی کی شادی ہوگی تو پیسہ کہاں سے آئے گا. یہ ان کو فکر نہیں, جسے لوگ جنت سمجھتے ہیں ان کا حال یہ ہے. یہ بالکل آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں. 16 مرتبہ میں گیا ہوں یورپ اور امریکہ. تو وہ کیا کرتے ہیں, اس تہذیب کا حال دیکھیے آپ. آج رات کے 12 بجے لڑکی کی عمر ہو رہی ہے 18 سال کی. اب وہ لڑکی گھر نہیں آئے گی, وہ کسی آشنا کے یہاں چلی جائے گی. لڑکی کی اگر عمر ہو رہی ہے آج رات 12 بجے تو وہ 12 بجے کے بعد گھر نہیں آئے گا, بھاگ گیا ہوگا کہیں عیش اور عشرت میں, کیونکہ 18 سال بلوغ کی عمر ہے وہاں کی. اس کے بعد ماں باپ پوچھ نہیں سکتے سختی سے اپنی اولاد سے, سمجھے. تو اس طریقے سے نظام چل رہا ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا بے غیرتی کی انتہا یہ ہے کہ کوئی لڑکی جس کی 18 سال عمر ہو جائے اور وہ اگر کسی لڑکے کے ساتھ بھاگے نہیں تو ماں باپ باضابطہ روتے ہیں کہ یہ تو اس کی شادی کیسے ہوگی, اس نے کبھی تک کسی لڑکے کو پسند ہی نہیں کیا. یہ غور فرمائیے اب آپ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جنت ہے امریکہ, ہر آدمی کو امریکہ جانا ہے. تو یہ بدتر حال ہے. آپ اپنے بچے کو ڈانٹ نہیں سکتے. یہ اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے باضابطہ کلاس میں, ابا اگر تمہارے ساتھ سختی کرے, اما سختی کرے, 911 یہ ڈائل کر دینا. 3 منٹ کے بعد پولیس آ جاتی ہے. تو ہماری طرح پولیس نہیں ہے کہ سارے کام ہو جائیں اور بعد میں فاتحہ پڑھنے کے لیے پولیس آئے. ہاں وہاں تو جناب 2.5 منٹ 3 منٹ میں پولیس پہنچ جاتی, بلکہ یہاں تک اس کا نظام ہے چاک اور چوبند. آپ صرف 911 ڈائل کر کے ٹیلی فون رکھ دیں تو سینٹر جو اٹھائے گا ٹیلی فون ایمرجنسی, وہ اس کا یہ ترجمہ کرے گا کہ یہ آدمی اتنے کسی وبال میں مبتلا ہے, اس کو بات کرنے کا وقت ملا نہیں, اس لیے اس نے بات نہیں کی اور ملا کر کے ٹیلی فون رکھ دیا. تو کیا ہوگا, ایمبولینس بھی آ جائے گی, پولیس کی گاڑی بھی آ جائے گی, فائر بریگیڈ بھی آ جائے گی. بھائی آگ لگی ہو تب بھی مقابلہ کیا جائے, اور اگر کوئی مریض ہے تو اس کو اسپتال پہنچانے کا انتظام کیا جائے, فوراً پہنچ جاتی. تو اگر کوئی باپ یا والد لڑکے کو مارے تو یہ 911, اور یہ 911 اتنا ہو گیا کہ آپ دیکھیں کہ 911 پورا حادثہ بھی اسی نمبر پر, 911 ہے جو بلڈنگوں میں جہاز گھس گئے, وہ تاریخ کیا تھی 911, تو ان کا ایمرجنسی کا ہمارے یہاں 15 ہے, ان کے 911 ہے. 2-4 منٹ میں پورا عملہ آ جاتا. اب وہ کیا کرتا ہے کہ بچے سے پوچھتا ہے کس نے مارا, کہ امی نے مارا. اب کیا ہوتا ہے, بچے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, اور اٹھا کے لے جا کے اپنے جو ان کے وہ ہیں گرجا گھروں سے متصل بچوں کے پالنے کے محکمے ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ بچے پال نہیں سکتے، آپ تو کسی دن جان سے مار دیں گے بچے کو۔ کینیڈا میں میں تھا، جس فیملی کا میں ٹھہرا تھا وہ بچی دوڑتی ہوئی گر گئی۔ اب جب گری تو یہ یہاں سوجن آ گئی اس کے، تو انہوں نے تو اسپتال کے لیے کال کیا، پھر گاڑی آئی ایمبولینس اور اسپتال لے گئی۔ اسپتال میں جب لے گئے بچی کو تو انہوں نے پولیس بلا لی، اور پولیس بلانے کے بعد بچی ان کے حوالے کی، اور ماں باپ کو بھی کہا کہ دیکھیں تفتیش کریں۔ وہ بیچارے بھتیرا کہتے رہے کہ بھی بچی گری ہے، انہوں نے کہا نہیں، بند کر دیا ماں باپ کو اٹھا کر کے تھانے میں، اور پورا جناب اس کا معائنہ ہوا بچی کا، بچی بھی نہیں ملی اور ماں باپ بھی تھانے میں بیٹھے ہوئے۔ دو تین دن تک ماں باپ بیچارے روتے رہے، اچانک کال آئی کہ اپنی بچی کو لے جائیں۔ ماں باپ پہنچے اور بچی کو لیا، کہنے لگے ہم نے ڈاکٹروں تحقیق کی ہے کہ واقعی مارا نہیں آپ نے، یہ بچی گری، میڈیکلی ٹیسٹ میں یہ پتا لگا ہے کہ یہ بچی گر گئی، لہذا آپ بچی کو لے جائیے۔ اور ایک لفظ ہے ان کا بھاری بھرکم ایسکیوز، سارے قتل معاف، ایسکیوز کر لیا، بچی ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے کہا چلو بھائی، اندھے کو کیا دو آنکھیں چاہیے، بچی مل گئی اپنی، یہی بہت بڑی بات۔ تو ایسا خطرناک نظام ہے وہاں، ہمارے یہاں کی طرح نہیں کہ اگر 1-5 ملائیں تو سب سو رہے ہوں گے، آپ کا گھر لڑ جائے آخری میں پھر آئیں گے، یہ ایسا نظام وہاں نہیں، بہت تیز نظام ہے وہاں۔ اور یہ ان کی تعریف نہیں، اور اس کو بھی حدیث میں سننے کا بات کریں تو کہیں مولانا انگریزوں کی تعریف کر رہے تھے، یہ بھی سن لیں حدیث کی زبان۔ سرکار کا ارشاد ہے کہ جو اچھائی حکمت اور دانائی کی بات جہاں نظر آئے اسے لے لو، اس لیے کہ تمہاری یہ گم شدہ چیز ہے، تم سے گم گئی دوسروں نے اٹھا لی۔ ہاں، اس کا جواب بھی حدیث میں موجود ہے، تم سے گم گئی، جہاں بھی دانائی اور حکمت کی بات ہے وہ تمہاری، وہ ان کی نہیں، کہ تم سے گم گئی انہوں نے اٹھا لی، اور اسی پر ان کا سارا نظام چل رہا ہے، اور ہم لوگ اپنے مارے مارے گھوم رہے ہیں۔ چلیے، یہ تو ایک الگ تھی بات۔ تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں یہ تھا سیمینار کا عنوان کہ کیا دعا اور تعویذ یہ طریق علاج ہے۔ وہ کوئی اس اسکالر کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، وہ سمجھے کوئی اس کا بھی کوئی کالج یا یونیورسٹی ہوگا جہاں تعویذ لکھانا سکھایا جاتا ہے، جہاں یہ درود شریف پڑھ کر پھونک کر بیماری کا علاج سکھایا جاتا۔ وہ اتفاق سے جو آرگنائز کر رہی تھی، اس کے چند ڈاکٹر دارالعلوم امجدیہ آ گئے اور مجھ سے کہا کہ صاحب یہ ہمارا سیمینار ہے اس تاریخ کو، اور ہمیں اس کا کوئی آدمی مل نہیں رہا، ایک ڈاکٹر عمران علی ہیں جو امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اتفاق سے علی عمران ایک امریکہ کے ڈاکٹر ہیں اور سنی مسلمان ہیں، تو ان سے میری ملاقات ہو گئی تھی۔ یہ جو ناظم آباد میں ایک اسپتال یونیورسٹی ہے، کیا نام ہے اس کا، بقا یونیورسٹی میں ان کا بھی لیکچر تھا اور ہمارا بھی لیکچر تھا، ان سے وہ ملے تو انہوں نے ہمارا نام دے دیا۔ اب وہ آ گئے دارالعلوم امجدیہ کہ یہ عنوان ہے۔ میں نے یہ جان کر کے کہ میں کہوں کہ بھائی ہمارے یہاں تو اس قسم کا کوئی آدمی نہیں ہے، تو کہیں گے بڑی عجیب بات ہے، اتنا بڑا ادارہ لیے بیٹھے ہوئے اور اس لائن کا کوئی آدمی آپ کے پاس نہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ کیا ٹائم ہے، انہیں وقت بتایا اور تاریخ، تو میں نے دیکھ لیا کہ اس تاریخ تک میں پوری مکمل تیاری کر کے لیکچر دے سکتا ہوں۔ ایک گھنٹے کا لیکچر تھا اور 40 منٹ کے سوال اور جواب، یہ بڑا خطرناک ہوتا سوال اور جواب کا سیشن۔ یہ پہلے بتایا میں فقیر آدمی، لیکن یہ سوال اور جواب کسی آدمی کے بس کا نہیں ہوتا، جب مذاکرہ ہو وہ پتہ نہیں کیا پوچھ لے، اتنا آپ کا ذہن حاضر ہونا چاہیے کہ وہ جو پوچھے تو آپ کی گرفت اتنی مضبوط ہو کہ اس کو مطمئن کر سکے۔ میں نے قبول کر لیا، جی میں دوں گا لیکچر، اور پھر میں نے اس کی پوری تیاری کی۔ جتنا وقت تھا اس کی میں نے پوری تیاری کر لی، اور میں وہاں پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد جناب لیکچر ہمارا شروع ہوا۔ اب کیا ہوا، لیکچر ہونے کے بعد وہ الحمدللہ سارے اسکالر جو تھے انہوں نے بہت اس کی پذیرائی کی، آگا یونیورسٹی کے جو ڈاکٹرز تھے تو انہوں نے بھی اس کو بہت گویا اچھا جانا اور بڑے تحسین اور تعریف کے کلمات کہے اپنے اپنے لیکچر میں. میں نے ان سے آخری میں کہا کہ بھائی جو میں نے تقریر اس کی ریکارڈنگ مجھے دے دی جائے, یہ اس کی کیسٹ. تو انہوں نے کہا صاحب یہ ہماری ملکیت ہے, اس کو ہم اپنی یونیورسٹی میں مزید تحقیق کے لیے اپنے اسکالروں کو دیں کہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں وہ دیکھیں, اس لیے کہ ہماری جو یونیورسٹی انٹرنیشنل لیول کی ہے, کوئی بات آپ نے کمزور تو نہیں کہی کہ ہم اس کی تشہیر کریں تو ہمارے لیے کوئی وبال بن جائے. میں نے کہا چلیے آپ تحقیق کیجیے. اب یہ جستجو ہوئی کہ بھائی وہ ریکارڈ کہاں سے ملے. میں نے پھر طریقہ یہ اختیار کیا کہ اپنے یہاں میمن مسجد مسلح گارڈن میں جو لیکچر وہاں دیا, دو جمعے میں نے اس کو اس پر تقریر کر دی تاکہ وہ محفوظ ہو جائے. تو اس کا نام ہم نے رکھا طب نبوی. اس نام سے کیسٹ بھی موجود ہے, سیڑھیاں بھی موجود ہیں, بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اسے لیا اور اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اب ہم نے ان کو تعویذ کے متعلق کچھ باتیں بیان کی کہ اصل میں تعویذ ہے کیا. یہ اصل میں ایک علم ہے, ابجد حوض ہوتی کلیمن صافس. یہ ہر ایک جو حرف ہے اس کے عدد ہیں, یا یوں سمجھیں آپ کی عربی کی یہ شارٹ ہینڈ. جیسے ہم لکھتے ہیں 786, یہ بسم اللہ شریف کے آداد جمع کیے جائیں تو 786 جو ہے وہ بنتا. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور وہ خطوط جو ہیں وہ غلاظت میں جائیں تو کتنی بے ادبی ہوتی. اس لیے علماء نے یہ طریقہ رکھا کہ اس کے عدد لکھ دیتے ہیں 786 کر کے نیچے 92 ڈال دیتے ہیں, 92. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عدد ہیں 92, تاکہ ایک نشاندہی ہو جائے کہ خط ہم اللہ اس کے رسول کے نام سے شروع کر رہے ہیں. اور یہ اگر کہیں غلاظت میں چلے جائے تو بے عین ہی قرآن مجید کی آیت کی بے حرمتی نہ. لیکن مجھے افسوس ہوا, یہ جو جنگ اخبار کا ایک اخبار نکلتا ہے اخبار جہاں, اس میں ایک مفتی ہے, ان سے کسی نے پوچھا یہ 786 کیوں لکھتے ہیں آپ. وہ بے وقوف علوم ہنسا سے واقف نہیں تھا, اس نے بڑی عجیب و غریب بات کہی. اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہندوستان میں رہے اور بعض ہندوؤں کی چیزیں ہم میں آ گئیں. تو کہنے لگے 786 یہ ہنسے بنتے ہیں رام کرشن کے, تو اس لیے یہ چیز ہم میں بھی رواج پذیر ہو گئی. پھر ہم نے اس پر تحقیق کی کہ بھائی یہ ابجد حوض کا علم کیسے آیا کیا نہیں. اس وقت تو میں اس کو نکال کر کے تیاری نہیں کر سکا, تو اس پر پھر میں نے ایک بڑا جامع مضمون لکھا اور یہ بتایا کہ رام کرشن جو ہے یہ سنسکرت کا لفظ ہے, اور یہ ابجد حوض کے جو حروف ہیں یہ تو عربی اور اردو کے حروف کے اعتبار سے لکھے جاتے ہیں, تو یہ تو سنسکرت کا لفظ ہے رام کرشن. تو یہ تو آپ نے آداد جو شمار بیان کیے ہیں بحیثیت مسلمان کے, آپ کچھ تو خیال کرتے کہ ہم رام کرشن کے ماننے والے ہیں. یہ ان کا بہت بڑا دیوتا گزرا ہے, بلکہ قادیانی جو ہیں بے وقوف وہ اس کو نبی بھی مانتے ہیں. جیسے گوتم بدھ کو نبی مانتے ہیں تو رام کرشن کو بھی نبی مانتے ہیں قادیانی. تو یہ الزام اس بے وقوف نے لگایا. ہم پوری کوشش کرتے رہے کہ مضمون کسی طرح اخبار جہاں میں چھپ جائے, مگر چونکہ اس میں اخبار جہاں کے سبکی ہوتی کہ ان کے مفتی جو ہے اس کی ہم نے خبر لی, تو انہوں نے کیا کیا اسے نہیں چھاپا. بڑی سفارشیں بھی ہم نے کی, نہیں چھاپا. پھر ہم نے سوچا کہ ایک مضمون لکھا ہے تو کہیں وہ ریکارڈ میں آ جائے. ہمارا اپنا جو رسالہ نکلتا ہے ترجمان اہل سنت, وہ مضمون ہم نے اس میں چھپا دیا. بس وہ یاد نہیں رہا, منہ وہ رسالہ میں کہیں ریکارڈ میں سے نکال کر اور اس کے مندرجات آپ کے سامنے پڑتا کہ یہ علوم جو ہیں یہ پرانے ہیں, نئے کسی نے ایجاد دی. نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں یہ موجود تھا علم ابجد حوض والا, جس کو ہم 786 کر کے بسم اللہ شریف لکھتے. یہ علم اس زمانے بھی موجود تھا حضور علیہ السلام کے زمانے, اور اس کا ثبوت ہم نے قرآن اور کئی اکابر علماء سے دیا. تو اس کا جواب بہرحال نہیں چھپا تھا ہم نے اپنے رسالے میں, ایک ریکارڈ کے درستی کے لیے کہ بھئی کوئی آدمی ریکارڈ میں رکھ سکتا ہے کہ یہ اصل مسئلہ 786 کا ہے کیا. تو یہ بسم اللہ شریف کے آداد. بہرحال ہم نے اس کی روشنی میں ان سے چلیے بات کی جناب. اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹروں نے سائنٹسٹ نے اتنی ترقی کی ہے کہ اس کو میں کہوں کہ بالکل صفر، یہ بھی غلط، بد دیانتی ہوگی. بڑی بڑی چیزیں ڈاکٹروں نے ایجاد کر لیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا علم اس کو کون پہنچ سکتا؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آج کل جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا، ہم کیا کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جمی ما کان ما یکون اس کا علم رکھتے تھے اللہ کی عطا سے. اللہ تعالیٰ نے جمی ما کان ما یکون حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے، حضور کا علم عطائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی. اب دیکھیے، آج کل الٹرا ساؤنڈ ایسے ایجاد ہو گئے، 100 برس ہو گئے دیوبندی بریلوی جھگڑے میں کہ صاحب یہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی. اندہ علم الساعۃ، اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، کسی کو معلوم نہیں. وہ یعلم ما فی الارحام، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. اب لائیے سارے علماء دیوبند کو اکٹھا کر کے لے آئے، الٹرا ساؤنڈ مشین کے سامنے کھڑا کر دیں. آج کل الٹرا ساؤنڈ ایسا نکلا ہے کہ جب اس کو کریں تو پیٹ میں پتا چل جائے گا کہ لڑکا ہے یا لڑکی. کتنی ترقی کر لی، اور اس سے یہ تو پتا لگ گیا کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، مگر اس کا وہ جو خراب پہلے وہ بھی سنیے باپ. اس الٹرا ساؤنڈ کے پیدا ہونے سے بی بی سی لندن کے مطابق تقریباً 50 یا 55 ہزار اسقاط حمل کے کیس ہوتے ہیں انڈیا میں. وہ الٹرا ساؤنڈ کرتے، دیکھتے ہیں کہ بچی ہے تو اسقاط حمل ہو جاتا، اس حمل کو ضائع کر دیتے ہیں. کیوں؟ جہیز کہاں سے لائیں گے؟ اور آپ اگر سال بھر کا ریشو نکالیں، 30-35 ہزار بچیوں کی لسٹ ملے گی آپ کو جو پھانسی کا پھندا ڈال کر مر جاتی، شادی نہیں ہو رہی، اس لیے کہ جہیز نہیں، دینے کے لیے کوئی چیز نہیں. ایسی لعنت ہم میں آ گئی جہیز کی کہ وہ بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی تو وہ مر جاتی. اس کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ بھائی وہ الٹرا ساؤنڈ کرنے سے پتا چل جاتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی، تو بچی اگر ہو اس کو ضائع کر دیا جاتا. ابھی آپ دیکھیں چند دیر پہلے یہ خبر سرخی کے ساتھ اخباروں میں چھپی، ایک ایسا ظالم تھا کہ جس کے لڑکی پیدا ہوئی اور اس لڑکی کو اٹھا کر کے دریا میں ڈال دیا. اب تک جو خبریں میں نے پڑھی اخبار میں، ابھی تک اس کی لاش ملی نہیں. اب بتائیے، وہ زمانے جہالیت کا دور دوبارہ کیا واپس آ گیا کہ لڑکیوں سے اتنی نفرت کہ لڑکی پیدا ہوئی تو کمبخت نے اٹھا کر اس کو دریا میں ڈال دیا. توجہ فرمائیے باب، ہاں وہ ظالمانہ نظام جو ہم لوگ خالی اب کتابوں میں پڑھتے تھے حضور علیہ السلام کے زمانے میں بچوں کو ضائع کر دیا جاتا، وہ نظام شاید دوبارہ آ گیا کہ بچیوں کو یا تو قتل کر دیا جاتا، ذبح کر دیتے ہیں، یا تو مار دیتے ہیں، یا اس طریقے سے اس کو ضائع کرتے ہیں. اور یا بچی پیدا ہو جائے تو یہ بھی روزانہ، اب آپ دیکھ لیجیے بات، کوئی کچرا کنڈی میں ملتی ہے بچی، کوئی کسی کے دروازے پہ جا کر کے ڈال جاتا ہے، یا اسپتال کے گیٹ پہ رکھ کر کے چلے جاتے ہیں. یہ ہے وہ بے غیرتی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال کی اصلاح فرمائے. اب آئیے، یہ الٹرا ساؤنڈ جو بڑی بڑی ایجادات ہیں، اس سے نکل کے کہ نبی کا علم دیکھیے کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 950 برس وہ تبلیغ کرتے رہے. 950 برس تبلیغ کرنے کے بعد ایمان لانے والوں کی تعداد جو ہے وہ اتنی نہیں ہوئی جو حضور علیہ السلام کے ماننے والوں کی تھی، تقریباً 70 یا 80. پھر اللہ کے نبی کو ایک دن جلال آ گیا. اللہ کے نبی نے رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی، اور قرآن مجید 29 پارے میں سورہ نوح میں وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ تبارک و تعالی ایک بھی کافر کو زمین پر زندہ مت چھوڑ، سب کا ملیا میٹ کر دے. انک ان تذرهم یضلوا عبادک، یہ غور سے سنی ابا، اگر تو نے انہیں زندہ چھوڑا ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی فاجرن کفارہ، وہ فاجر اور کافر اور فاسق ہوگی، لہذا ان سب کا ملیا میٹ کر دے. پانی آ گیا، ایسا لگا جیسے زمین نے اپنے دروازے کھول دی. اتنا پانی آیا کہ جو کشتی نوح علیہ السلام میں سوار تھے وہی لوگ بچے، باقی سب کے سب مر گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نو تم نے ایسی دعا کیوں کر دی. ایک ایک جملے پہ غور کیجیے. اللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی تیرے نا فرمائیں سب کا ملیا میٹ کر دے, اور یہ اگر بچے تو یہ تیری عبادت نہیں کریں نہ تجھے مانیں گے, فاسق اور فاجر اور کافر ہوں گے. اب یہ بتائیے, جب نوح علیہ السلام دعا کر رہے تھے تو بعض اولاد اپنے ماں کے پیٹ میں ہوگی اور بعض ہوگی اپنے باپ کے پشتوں میں, اور نوح علیہ السلام نے وہاں تک دیکھ لی اولاد. اچھا, کوئی ایسا الٹرا ساؤنڈ آپ نے دیکھا؟ آپ اگر الٹرا ساؤنڈ کریں تو اس بچے کے عقیدے کا پتہ لگ جائے کہ یہ قادیانی ہے یا پرویزی ہے, سنی ہے وہاں بھی ہے. کوئی ایسا الٹرا ساؤنڈ جاری ہوا ہے ابھی تک؟ لیکن اللہ کے نبی کا علم دیکھ, فرمایا انک انت تذرهم یضلوا عبادک, اگر تو نے انہیں زندہ چھوڑا یہ تیری عبادت نہیں کریں گے. ولا یلدوا, اور نہیں جنیں گے الا فاجرا کفارا, ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی فاجر اور کافر ہوگی. بتائیے آپ, الٹرا ساؤنڈ کہاں اور علم نبوت کہاں؟ یوں سمجھے کہ سارے علوم جہاں ختم ہو جائیں وہاں سے نبی کا مقام شروع ہوتا, یا یوں اس کا ترجمہ کر دیا جائے کہ جبریل علیہ السلام کی حد جہاں ختم ہو جائے وہاں سے پیارے مصطفیٰ کی حد شروع ہوتی. یہ ہے نبی علیہ السلام کا علم, جو لوگ کہتے ہیں وہ تو جانتے ہی نہیں کچھ نہیں. یہ ہم اس لیے کہتے ہیں تاکہ آپ ان بھیڑیوں سے, بھیڑ نما بھیڑیوں سے ہوشیار رہیں, اور ایسے ایسے ان کے استدلال, اللہ کی پناہ بے وقوفوں کا حال. دیکھیے کیا ہوا, کہ ایک صحابی حضور کے گھر آئے, انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, حضور نے پوچھا کون, انہیں فرمایا میں. فرمایا میں کون, میں کا نام بتا. تو کہا دیکھا, حضور کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ دروازے کے باہر کون, یعنی کہ دیوار کے پیچھے بھی حضور نہیں جانتے تھے کیا ہے. احموں کو ذرا اندازہ لگاؤ, حضور نے ہمیں ایک نظام دیا, اور وہ نظام کیا ہے, میرے غلاموں ایک دور آئے گا وحشت اور دہشت کا کہ چوریاں ڈکیتی قتل و غارت عام ہو جائے, کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو پوچھو کون, وہ کہے میں, مت کھولنا دروازہ, میں تو جانتا ہوں, تم نہیں جانتے, کون ریڑیا, نام پوچھو کون, جب وہ نام بتا تب دروازہ کھولو. یہ حضور ہمیں نظام دینا چاہتے تھے. اور ایک نے تو لکھا, میرے پاس ایک کتاب موجود ہے علم خیر الانام, ایک مولانا عبد السلام صاحب سیالکوٹ کے, انہوں نے ایک کتاب لکھی, اور اس میں انہوں نے ایک وہابی کا یہ اعتراض نقل کیا کہ حضور علیہ السلام یہ دیکھیے جب ایمان چھن جائے تو عقل کا کیا حال ہوتا. حضور علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے اور گھوڑے پر جا رہے تھے, کسی نے پوچھا حضور سے, یا رسول اللہ گھوڑے کی ٹانگیں کتنی ہیں؟ آپ گھوڑے سے اترے اور جھانک کر کے ٹانگیں گنی کہ کتنی ٹانگیں, اور اس کے بعد فرما گھوڑے کی چار ٹانگیں ہوتی. لیجیے حضور گھوڑے پر سوار ہیں اور یہ پتا نہیں تھا گھوڑے کی کتنی ٹانگیں, گھوڑے سے اترے اور گن کر کے بتایا کہ چار ٹانگیں. اور کتاب موجود ہے میرے پاس, مولانا عبد السلام سیالکوٹی. یہ حال ہے. ارے تم نبی کی بات کر رہے ہو, کسی اجنبی کی بات کر رہے ہیں؟ اب نبی کا علم دیکھا آپ نے, جو ماں کے ارحام اور باپوں کے پشتوں کا بھی علم رکھتا, ان سے جو اولاد ہوگی وہ فاجر اور فاسق ہوگی اور کافر ہوگی. ہے ایسا الٹرا ساؤنڈ کہ جو بچے کا الٹرا ساؤنڈ کر کے اس کا عقیدہ بتا دے, مذہب بتا دے؟ یہ ہے اللہ کے نبی کا علم. غرض یہ کہ وہ جناب لیکچر شروع ہوا. اچھا, اس میں بہت ترقی کیم کہہ رہا تھا میڈیکل اور سائنٹسٹ نے, نئی نئی دوائیں ایجاد. آپ دیکھیے چیچک کتنا مہلک مرض تھا, آج دنیا میں چیچک کے مرض کے لاکھوں اندھے آپ کو ملیں گے. سائنٹسٹ حضرات نے چیچک کے جراثیم کو ختم کر دیا, اور ایسا ٹیکہ جاری کیا کہ اگر وہ بچے کے لگ جائے تو زندگی بھر اس کو چیچک نہیں ہوگی. لیکن جتنے لوگ موت کے گھاٹ چڑھ گئے ان کو تو واپس نہیں لایا جا سکتا. پولیو کتنا برا مرض ہے, اب آپ دیکھیں اس کا ٹیکہ لگ جائے تو بچے کو پولیو نہیں ہوگا, ورنہ آنکھ ہاتھ اور پیر سے معذور ہو جاتا ہے بچہ. یہ ہمارے یہاں پاکستان ایک نئی رویش نکلی کہ پولیو کے ٹیکے لگانے والوں کا قتل عام شروع ہو گیا. دیکھا آپ نے پچھلے دنوں میں ان کے خواتین اور مرد جو رضاکارہ طور پر ٹیکے لگانے کے لیے جا رہے ہیں ان کو مار دیا گیا کلاشن کوف کے فائر. لیکن آپ دیکھیں کامیابی کتنی کی انہوں نے کہ دنیا سے چیچک بالکل غائب. اب تو باہر چیلنج ہوتا ہے کوئی چیچک کا مریض بتاؤ اور اتنے ہزار ڈالر انعام حاصل کرو. بہت سارے ایسے جیسے جس کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں طب کی زبان میں کالا ارقان، ہیپیٹائٹس بی اور سی، اس کے بھی ٹیکے جاری ہو گئے ویکسینیشن، کہ وہ لگا لیں تو آپ کو یہ مرض نہیں ہوگا. اچھا اب بتائیے مجھے، پوری دنیا کے میڈیکل کا آپ مطالعہ فرمائیں، کیا کوئی ایسا ٹیکہ جاری ہوا کہ اگر وہ ٹیکہ آپ لگا لیں تو کوئی مرض آپ کو نہیں لگے گا؟ ایسا کوئی ٹیکہ، کوئی ایسا ویکسین ابھی تک جاری نہیں ہوا. تو ہم نے اپنی تقریر میں یہ بتایا، ڈاکٹروں سے پہلے پوچھا، ماہرین جو تھے میڈیکل، کیا ایسا ویکسین کوئی جاری ہوا کہ وہ اگر لگا لیا جائے تو کوئی بیماری قریب نہیں آئے؟ ان کا صاحب ایسا کوئی جاری نہیں. میں نے بتایا لو ہمارے نبی علیہ السلام نے ایک ایسا ٹیکہ دیا ہے کہ وہ اگر لگا لیا جائے کوئی مرض اسے نہیں ہوگا. میں نے کہا بتائیے صاحب وہ کیا ہے. تو لیجیے اب میں آپ کے سامنے یہ بتاتا ہوں وہ انجیکشن کیا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے ابواب الدعوات میں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اسی لیے میں کہتا تھا کہ بھی اس درس میں زیادہ زیادہ لوگ شریک ہوں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو فائدہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی مریض کو دیکھ کر کوئی یہ دعا پڑھ لے، یا کسی ایسے آدمی کو دیکھ کر جو کسی حادثے کا شکار ہو یا کسی مصیبت کا شکار ہو، اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. وہ مصیبت، وہ بیماری ساری زندگی اس کو نہیں لگے گی. اور صحہ ستہ کی کتاب میں ایک کتاب ترمذی شریف ہے، اور یہ حدیث ترمذی شریف کی موجود ہے. اور تمام اطمینان تشریف رکھیں کہ مجھے یہ معلوم تھا پہلے سے، میں تو ظاہر ہے کہ تقریری دنیا کا آدمی ہوں، جیسے میں فارغ ہوں تو آپ کہیں گے مولانا لائیے وہ دعا، میں نے وافر مقدار میں اس کو چھپوا لیا ہے تاکہ تمام حضرات اس کو لے کر کے جائیں، اور ہر آدمی یہ دو دعا لے جائے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے گھر والوں کے لیے. یہ گھر والوں کو دے کر بھی کہیں کہ کسی بھی پریشان آدمی کو دیکھیں، حادثہ ہو کوئی، اس کو دیکھ کر آدمی کو یہ دعا پڑھ لیں، اب اس حادثے سے، اس پریشانی سے ساری زندگی آپ محفوظ رہیں گے. اب آئیے ہمارے امام اہل سنت کا تجربہ، اعلی حضرت فاضل بریلوی کی ملفوظات میں یہ واقعہ موجود ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کوئی مسئلہ ایسا آیا کہ کتابیں دیکھنے کا بہت زیادہ مجھے ضرورت پڑی، باریک بینی. پرانی جو عربی کتابیں ہیں وہ بڑی باریک ٹائپ سے چھپتی تھی، اب تو جب پرنٹنگ لائن نے ترقی کی ہے تو اتنی شاندار رائٹنگ سے چھپتی ہے کہ کمزور سے کمزور نظر والا آدمی بھی کتاب کو پڑھ لیتا ہے. اس زمانے میں بہت باریک لکھائی ہوتی تھی، جو مصر کی بیروت کی کتابیں جو آج سے 100 سال یا 80 سال پرانی چھپی ہوئی ہیں، ان کی لکھائی دیکھیں آپ، شامی وغیرہ، بہت باریک. فرمایا تو یہ باریک لکھائی پڑھنے کی وجہ سے، گرمی کا موسم تھا تو گرمی لگ رہی تھی، میں ایک مرتبہ حمام میں گیا اور ٹھنڈا پانی اپنے سر میں ڈالا. توجہ فرمائی، ایک عالم دین کا تجربہ. تو کیا ہوا، ایسا لگا جیسے دماغ سے کوئی چیز آئی اور آنے کے بعد یہاں ٹھہر گئی. یہاں میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو محسوس ہو رہا تھا کوئی چیز دماغ سے نکلی اور یہاں آن کر کے ٹھہر گئی. میں نے اطبا کو دکھایا تو انہوں نے کہا مولانا یہ کالا پانی ہے جو آنکھ میں اتر جائے تو آنکھ پھر اندھی ہو جاتی، تو آپ پہلی مہربانی یہ کریں قطب بینی چھوڑ دیں. فرمایا یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اعلی حضرت کے پاس اتنی ڈاگ آتی تھی، ہندوستان کا جو بے تاج کا بادشاہ تھا وائے سرائے، اس کے پاس اتنی ڈاگ نہیں آتی جتنی اعلی حضرت کے پاس آتی. تو اب ہم جہاں 82 میں پہنچے، جانس برک پٹوریا، لیڈی اسمتھ اور جناب ڈربن کی آپ فتح رضویہ دیکھیں کہ آج سے 100 برس پہلے یہاں سے اعلی حضرت کے یہاں سوالات آتے تھے، ایک مرتبہ افریقہ سے 40 سوالات آئے تو اعلی حضرت نے سب کے جوابات دیے، پھر اس کو کتابی صورت میں ترتیب دے کر چھاپ دیا گیا. چونکہ یہ سوالات افریقہ سے آئے تھے، اس کتاب کا نام ہی فتاوی افریقہ، اس نام سے سب سے پہلے نوری بک ڈیپو لاہور سے چھپا داتا دربار رحمت اللہ علیہ کے قریب سے، اور اب وہ غالباً فتاوی رضویہ بھی میں آ گیا ہوگا. وہ سارے افریقہ کے سوالوں کے جوابات، اتنی دور سے استفتاءات. تو اب کتابیں دیکھے بغیر تو کام نہیں ہو سکتا کسی عالم کا، مجھ سے تو ایک لمحے کی کتاب نہیں چھوٹ سکتی. فرمایا ایک وقت میں ریل میں سفر کر رہا تھا، اب یہ یقین کی منزل ہے، یہ دعا تو اپنی جگہ، یقین کی منزل کی طرف آئی. فرمایا میں نے ایک مریض دیکھا جس کے آنکھ میں کالا پانی اترا ہوا تھا، مجھے سرکار کا ارشاد یاد آ گیا، میں نے اس مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی. تو اب وہ ملفوظات جب اعلی حضرت نے فرمایا، آج سے کئی برس پہلے کی بات ہوگی، لیکن فرما اس کے بعد میں کتب بھی نہیں کرتا رہا، فتوا نویسی بھی کرتا رہا، تصنیف و تعلیم کا کام جاری رہا، اور وہ پانی قطرہ اپنی جگہ وہیں ٹھہرا رہا اس دعا کی برکت سے کہ وہ آنکھ میں نہیں اترا. اگر یہ کالا پانی آنکھ میں اتر جائے اس کا کوئی آپریشن نہیں ہوتا، آدمی اندھا ہو جاتا. یہ طاعون ایک مرض ہے کہ جس میں پورے پورے شہر اجڑ جاتے. فرمایا کہ ایک مرتبہ بریلی شریف میں طاعون آ گیا، سینکڑوں لوگ لقمے اجل ہو گئے، اور ایک مرتبہ میں ایسا بیمار پڑا کہ میرا منہ نہیں کھلتا تھا. سب یہ سمجھے کہ مولانا کو طاعون ہو گیا، اور کہتے صاحب آپ کو طاعون ہو گیا، آپ علاج کروائیں. آدھا خود فرماتے ملفوظہ، میں ان کو کیسے یقین دلاؤں کہ بھائی میں نے تو طاعون زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی، مجھے طاعون ہوگا نہیں، لیکن ان کو میں کیسے یقین دلاؤں، میں تو بات بھی نہیں کر سکتا. تو ابھی بزرگوں کی ایسے رہنمائی ہوتی. فرمایا میں سو رہا تھا، خواب میں ایک بزرگ انہوں نے کہا مولانا مسواک کرو صحیح ہو جائے. میں نے کیا کیا، بڑی مشکل سے منہ کھولا اور مسواک کی، تو خون کی ایک وہ کلی ہوئی، اس کے بعد منہ کھل گیا. اب میں پوچھتا تھا بھائی کہاں ہوا وہ طاعون، کہاں گیا جو سب کہتے تھے مولانا کو طاعون ہو گیا. کہ میں نے یہ دعا پڑھ لی تھی، طاعون مجھے کیسے ہوگا. کسی بھی مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیں تو آپ کو وہ مرض نہیں لگے گا، یہ کہنا تھا میرا. ٹھیک، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث. ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے، یہ جو بڑے بڑے اسکالر تھے میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سنیے اس دعا کو سامنے رکھ کر اعلی حضرت نے یہ لکھا، تین مرض ایسے جنہیں دیکھ کر یہ دعا نہیں پڑھی جائے، ایک آشوب چش، ایک نزلہ، اور ایک خارش. ان مریضوں کو دیکھ کر یہ دعا نہیں پڑھی جائے. اب دیکھیں ہمارے طبیب اعظم کا علم، تمام اطباء کا اتفاق ہے کہ آشوب چشم جو ہوتا ہے جس میں پیلا پانی آنکھوں سے نکلتا، اور ہمارے فقہا کے نزدیک کو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اس پانی سے، جس سے آپ آنکھ میں اس طریقے سے پانی کو اگر صاف کریں تو اس میں پیلا پن آ جاتا جیسے پیپ ہوتا، اس میں خون کا عنصر شامل، وضو بھی ٹوٹ جائے گا. تو یہ آنکھوں کے لیے مفید ہے، آدمی کو نابینا ہونے سے بچاتا، یہ ساری آنکھ کی غلاظت نکل جاتی ہے. فرمایا یہ آدمی کی آنکھوں کے لیے مفید، اس لیے آشوب چشم والے کو دیکھ کر یہ دعا نہ پڑھی جائے، اور نزلے والے کو دیکھ کر یہ دعا نہ پڑھی جائے. پھر میں ڈاکٹروں کو یہی بتائیے صاحب، اگر کسی آدمی کو نزلہ نہ ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا نزلہ یہاں جم جاتا ہے پیشانی کے اندر، دماغ میں ربڑ کی ایک تہ جیسی بن جاتی ہے، اور اس کی علامت یہ ہے ہر دفعے اسے سر کا درد ہوتا. ڈاکٹروں پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں بھائی اس کا آپریشن ہوگا. وہ کیا کرتے ہیں، باضابطہ سر کو کاٹ کر یہ سارا جو ہے کھرچ کر کے نکالتے ہیں، جو نزلے کا اثر ہے جو بالکل ربڑ بن جاتا ہے اس کو نکالتے ہیں. اچھا یہ خارش کیا ہے، خارش کے ذریعے سے کبھی کبھی کھال میں گندا مادہ خون کا جب جمع ہو جاتا ہے تو خارش کے ذریعے سے وہ نکل جاتا، جیسے جس کو کہتے ہیں حجامہ، آج کل تو سبھی حجامہ کرنے لگ گئے سمجھے صاحب. تو وہ اس زمانے کے ایسے ماہر تھے کہ اس طریقے سے ٹٹول کر وہ خون میں وہ جو فاسد مادہ ہے اس کو تلاش کر لیتے، تلاش کر کے پھر کیا کرتے، ایک کیڑا ہے جو پانی میں ہوتا ہے وہ لاتے اور اس پہ شگاف لگا کر وہ کیڑا اس کو لگا، اس کو کہتے ہیں جونک. وہ اتنا خطرناک کیڑا ہے کہ کوئی آدمی اگر گھاس میں سو جائے اور وہ آن کر اگر آپ کو کاٹ لے تو آپ کو ایک تو یہ کہ بالکل درد نہیں ہوگا چونٹی کی طریقے سے، اور وہ خون کھینچتا رہے گا، اتنا کھینچے گا کہ وہ بڑا غبارہ، دیکھا آپ نے بچے کھیلتے ہیں اس طرح غبارے کی طریقے سے وہ بڑا ہو جائے گا اور آدمی مر جاتا، پورے بدن کا خون کھینچ لیتا. وہ کیا کرتے ہیں اس فاسد مادی پر نشان لگا کر اس کو لگاتے ہیں جونک کو، وہ خون کھینچ لے. اچھا اب کیا ہوا کہ اب تو ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز آنی چاہیے، اب یہ کسی نے سیکھ لیا، اب وہ ایڈورٹائز ہو رہا بڑی بڑی جگہ، جناب لوگ کہتے ہیں یہ حجامہ کروا لو. یہ بھائی حجامہ کس کو آتا ہے اللہ بہتر جانے، کسی کو آتا ہے یہاں یا نہیں آتا. ہاں البتہ اتنا میں نے سنا مدینہ شریف کے مضافات میں، چونکہ یہ وہاں ہوتا تھا، اب بھی اس کے ماہر وہاں موجود ہیں. تو میں نے حجامہ کرنے والوں سے پوچھا، یہ بتائیے آپ کے جس کا کرتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں آپ کے شوگر کا مریض ہے؟ اگر شوگر کا مریض ہو اور آپ اس طرح سے کٹ لگائیں تو وہ تو زخم بھرتا نہیں، وہ تو زخم ہی ٹھیک نہیں ہوتا شوگر کے مریض کا. انہوں نے سادہ جواب دیا، کہنے جب ہمیں پتہ لگتا ہے شوگر کا مریض، ہم حجامہ نہیں کرتے اس کا. میری اپنی تجویز یہ ہے کہ یہاں لوگ یہ فن نہیں جانتے، اس لیے میں نے دیکھا کہ ہر آدمی جو ہے وہ جا رہا. اچھا ابھی غور کیجئے کہ چائنا جو ہے وہ تو کسی سے پیچھے نہیں، اس نے حجامہ کرنے کا آلہ بھی نکال دیا، وہ تو ہر چیز نکال دیتا ہے، سمجھ گئے جناب. ابھی کچھ دن پہلے خبر آئی کہ اس نے سونا بھی نکال دیا چائنا، چائنا کا سونا اگر بازار میں آ جائے تو یہ جتنے بھی جوہری ہیں یہ سب کے سب سر پیٹ کر کے رہ جائیں. اس نے کیا کیا، ایک ایسا گلاس نکالا کہ جس میں شگاف لگا اس کو لگا لیں تو وہ خون کو کھینچ لیتا ہے، اس نے آلہ بھی نکال دیا چائنا نے، چلیے اس سے بھی کمائے. تو یہ طریقہ اس زمانے میں تھا، اب بھی اس کے ماہرین ہیں، نہیں کہتا کہ نہیں ہیں، لیکن نہیں ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا، خارش والے کو دیکھ کر یہ دعا نہیں پڑھی جائے، خارش اس کے جلد کے لیے مفید ہے، اور نزلہ یہ آدمی کے دماغ کے لیے مفید ہے کہ جتنا بھی رطوبت ہے یہ سب نکل جاتی. بعض ہمارے فقہا نے یہ لکھا کہ نزلے کی رطوبت سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اعلی حضرت فاضل بریلوی جو علم طبی بہت اعلیٰ پیمانے کا پڑے ہوئے تھے، تو اعلیٰ حضرت نے ان فقہا کا بڑے ادب کے ساتھ میں تعاقب کیا اور فرمایا کہ ان بزرگوں کو یہ غلط فہمی ہوگی نزلے کی جو رطوبت ہے وہ شاید پیپ کی طرح اس میں کوئی خون کا عنصر شامل، یہاں ان سے غلطی ہو گئی. تو فرمایا کہ نہیں، نزلے کی جو رطوبت ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ فتاوی رضویہ کی پہلی جلد میں دیکھا جا سکتا، بڑا مفصل بیان. وہ فقہا جنہوں نے وضو ٹوٹنے کا حکم لگایا بڑے ادب سے ان سے اعلی حضرت نے اختلاف کیا، اختلاف کرنے کے بھی علماء کے یہاں بڑے طریقے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بات بے وقوع، اختلاف کیا کیا، اعلی حضرت کے بعد اقوال اختلاف کر کے کیا کہا کہ یہ باطل اور مردود ہے، یہ جملے ان کی کتابوں میں موجود. اب اعلی حضرت کیا اختلاف کرتے ہیں، کہنے اگر وہ فقیر کے ان دلائل کو دیکھ لیتے تو اپنی رائے سے رجوع کر لیتے. کبھی کبھی تو یہ کہتے ہیں اور کبھی یہ کہتے ہیں، ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ہو سکتا ہے فقیر کی نظر وہاں تک نہیں پہنچی جہاں تک ان کی نظر پہنچی. کئی فتاوے ایسے ہیں جس پہ غزالی زمان حضرت علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اعلی حضرت کے فتاوے سے اختلاف کیا، مگر ادب سے کیا اور یہ لکھا، ہو سکتا ہے کہ جہاں تک اعلی حضرت کی نظر پہنچی وہاں تک اس فقیر کی نظر نہیں پہنچی، فقیر یہ کہتا ہے اعلی حضرت یہ فرماتے ہیں. تو اختلاف میں بھی ادب سے کیا جا سکتا. تو اس میں نزلے میں خون کا عنصر شامل نہیں ہے، اس لیے وضو نہیں ٹوٹے گا. کیا نتیجہ نکلا کہ یہ دعا نزلے والے کو دیکھ کر جس کو زکام نہ پڑھا جائے، اور خارش والے کو دیکھ کر یا نہ پڑھا جائے. اچھا نزلے والے کو دیکھ کر یہ پڑھیں اور نزلہ بند ہو جائے اور کئی بیماریاں آپ کو شروع ہو جائیں، ایک بیماری سے جان چھڑائی 10-15 بیماریاں اور آپ کو لگ گئیں. تو اس طریقے سے کوئی حادثہ ہو اور وہ آدمی آئے کہ میں اس حادثے کا شکار ہو گیا، اس کو دیکھ کر آپ یہ دعا پڑھ لیں، زندگی بھر آپ اس حادثے سے بچ جائیں، کبھی اس حادثے میں آپ مبتلا نہیں ہوں گے. بتائیے ایسا انجیکشن کسی سائنٹسٹ نے آج تک جاری کیا؟ نہیں کیا. ٹھیک، اب آئیے چند احادیث مقدسہ سے اور میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں جس کو ہم جان کر کے چھوڑتے ہیں اور اس میں بے انتہا فائدے. حدیث شریف میں ہے کہ کھانے سے پہلے ذرا سا نمک چکھ لیا جائے اور کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک، یا اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے بعض ہمارے اکابر علماء نے کہ نمکین سے شروع کیا جائے اور نمکین پر ختم کیا جائے. 70 بیماریوں کا اس میں علاج ہے، ان بیماریوں کی لسٹ نہیں ہے، لیکن فرما 70 بیماریوں سے وہ محفوظ رہے گا اگر کوئی کھانے سے پہلے نمک چکھ لے اور کھانے کے بعد میں نے مجاہد ملت حضرت اللہ مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ باضابطہ اپنے جیب میں نمک کی پڑیا رکھتے تھے. جب بھی کھانے پر بیٹھتے پڑیا نکال کر تھوڑا سا نمک چکھتے اور اس کے بعد کھانا کھاتے اور بعد میں پڑیا نکال کر اور اس کے بعد تھوڑا سا نمک چکھ لیا کرتے. بعض جہاں میں نے بیان کیا تو بعض لوگوں نے کہا صاحب کو بلڈ پریشر جو مریض ہے ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ نمک مت کھاؤ. بھائی میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایک کلو نمک کھائیں آپ کھانے سے پہلے جو آپ کو نقصان کرے, یا کھانے کے بعد میں آدھا کلو نمک کھائیں, بھائی ذرا سا چکھ لیں نمک بس یہ کافی, آپ ان بیماریوں سے محفوظ رہیں گے 70 بیماریوں سے. اب آئیے صحت سے تک ایک اور حدیث, یہ دیکھیے نبی کا علم کتنا یقینی ہوتا. ایک صاحب حضور کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو پیچش لگ گئی, پیٹ میں درد ہوتا, حضور نے فرمایا اس کو شہد پلا. انہوں نے شہد پلایا, دوسرے دن پھر آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پیچش تو اور بڑھ گئی. فرما کہہ تو دیا کہ شہد پلا. اب مجھے بتائیے کسی آج کل کے طبیب کے پاس آپ جائیں کہ ڈاکٹر صاحب کل جو آپ نے دوا کی اس کا مرض تو اور بڑھ گیا, ڈاکٹر فوراً دوا تبدیل کر دے گا یا دو چار دوائیں اور لکھ دے گا آپ کو کہ یہ کھائیے یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے تو اس کا علاج یہ, اور آپ کو دو چار دوائیں مزید لکھ دے گا. لیکن حضور سے کہا کہ حضور اس کا تو پیچش اور بڑھ گئی شہد کے پینے. فرما کہہ تو دیا کہ شہد پلا. وہ گئے پھر انہیں شہد پلایا, وہ تیسرے دن آئے انہوں نے کہا حضور اس کی پیچش تو اور بڑھ گئی. فرما شہد پلاؤ ورنہ حضور دوا تبدیل کر دیتے. فرماتے ہیں چھوڑ دو یہ کر لو یہ کر لو, نہیں فرما شہد پلا. اور شہد پلا انہوں نے اصرار کیا حضور اس کی پیچش اور بڑھ گئی. حضور علیہ السلام نے کتنا پیارا جملہ فرمایا, فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اور اللہ کا ارشاد حق ہے. اللہ کا ارشاد ہے کہ شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے نا, تو اللہ کی آئے سچی ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا اور جاؤ شہد پلا. اس نے دوبارہ شہد پلایا, پھر آیا تیسرے دن کہنے لگے حضور اب پیچش کم ہو گئی. کیسا یقینی علم ہے. تو شہد بھی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے. اب آئیے کتاب الطب, اس پر علماء اکابر محدثین نے پورے پورے ابواب قائم کی. کتاب الطب بخاری شریف میں یہ حدیث ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا کلونجی کالا دانہ جس کو کہتے ہیں جو اچار میں ڈالا جاتا, آپ پنساری کے پاس جائیں اسے کالا دانہ مانگے تو آپ کو دے دے گا. فرماتے ہیں اس میں تمام بیماریوں کا علاج ہے الا سام, سوائے سام کے ساری بیماریوں کا علاج ہے. صحابہ نے پوچھا حضور سام کیا ہے, فرمایا موت. موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج اس میں موجود ہے. آپ کلونجی ایک چٹکی رات میں سوتے وقت یا دن میں کسی وقت کھا لیا کریں, بے شمار بیماریوں کا اس میں عزیزان گرامی علاج. ضرور روزانہ اس کو استعمال کیا کریں, منگا کر رکھ لیں ایک دو چٹکی آپ لے لیا کریں روزانہ, اور اسی طرح شہد بھی چکا کریں آپ. اچھا اب آئیے پرہیز سے متعلق کچھ باتیں. ایک آدمی کو شوگر ہے اور یہ اکثر یقینی کہ اس منزل میں ہے, جیسا کہ میں آگے عرض کروں گا تب تو مجھے کوئی اعتراض. اب ایک آدمی کو شوگر ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی شکر مت کھائیے یا کھجور مت کھائیں, ہم اس کو اصرار کرتے ہیں بھائی کھائیے کھجور, یہ مدینہ شریف کی کھجور ہے. اچھا وہ اگر پرہیز کرے تو ہم اس کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں, ہمارے یہاں تو یہ نا کہ کوئی بد مذہب تو نہیں کہ مان نہیں رہا ہماری بات, کہ ہم کہہ رہے ہیں بھائی مدینہ شریف پھر بھی نہیں کھا رہا ہے. جی اس پر بھی حدیث سن لیجیے بابا. ایک مرتبہ حضرت علی تشریف لائے تو کھجور کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا. حضرت علی کو آشوب چشم تھا, حضرت علی نے ہاتھ بڑھایا, اس نے فرمایا نہیں تم کھجور مت کھاؤ, یہ گرم ہوتی ہے آشوب چشم اور تمہارا بڑھ جائے گا. حضرت علی کو منع کر دیا, وہ مدینہ شریف کی کھجور تھی نا, اگر کوئی پرہیز کے خاطر کھجور نہ کھائے تو اس پر کوئی لان تان کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں کوئی یقینی کی منزل میں ہو, حضور علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے ایک طبق میں کھجوریں تھیں, تو حضرت صہیب رومی آئے رضی اللہ عنہ, حضور نے فرمایا آؤ کھاؤ. تو انہوں نے کہا حضور میری آنکھ میں آشوب چشم ہے, ایک آنکھ سے ان کے پانی بہ رہا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, حضور نے چونکہ بلایا کہا یہ حضور کا تبرک کیسے چھوڑا جائے, تو وہ بیٹھ گئے. انہوں نے فرمایا تمہاری آنکھ میں تو آشوب چشم, آشوب چشم یہاں تھا. تو انہوں نے ایک عجیب لطیفہ بیان کیا, کہا حضور میں ادھر سے کھاؤں گا, جب آشوب چشم اس طرف سے نہیں کھاؤں گا, میں ادھر سے کھاؤں گا. حضور مسکرا دوں, وہ بیٹھ گئے اور وہ کھانے لگے. اگر آپ اس یقین کی منزل میں ہیں تو کوئی حرج نہیں, جیسے ہم نے اپنی آنکھوں دیکھا ہمارے ایک بزرگ تھے علامہ تقدس علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسال فرما گئے، پیر پگاڑا صاحب کے استاد، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید، وہ مدینہ شریف جب جاتے سخت شوگر کے مریض، پیٹ بھر کے کھجوریں کھاتے، اور مدینہ شریف سے جب نکلتے ایک کھجور بھی پھر نہیں کھاتے، ایسا مختصر عمرہ کرتے کہ ایک ایسے رومال میں ایک شلوار، ایک قمیض اور ایک امامہ یہ لپیٹ کر بغل میں دباتے اور عمرہ کرنے جاتے اور اسی کے ساتھ آتے۔ ہم تو وہاں سے اتنا سامان لاتے ہیں کہ حج اور عمرے کے پیسے کم پڑ جاتے، اس لیے کہ ہمارے یہاں دینا لینا اتنا ہے کہ وہ بڑی پریشانی ہوتی۔ کہتے ہیں نا کہ زبان کھائیں تو پھر آنکھیں شرماتی، آپ تو اعلان کر جاتے ہیں ڈنکی چھوڑ، بھائی آج ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، سارے خاندان والے جمع ہو جائے، سب آ جاتے ہیں، کوئی کپڑے کا تھان لے کر کے آتا ہے، کوئی 10 کلو کا مٹھائی کا ٹوکرا لے کر کے آتا، کھائیے سب اور پھر واپس کیجیے، یہ تو بوٹی دے کے بکرا وصول کرتے۔ اب آپ کیا کریں، لیجیے کیٹی کا تھان لیجیے، بڑے بڑے تحفے لیجیے، پھر اس میں یہ دوسری حماقت کہ جناب وزن کا الگ خرچ دے رہے ہیں، ہوائی جہاز میں 1 کلو کے 50 یا 55 کلو چارجز وہ الگ بھر رہے ہیں آپ، اور سارا جو لاد رہے ہیں وہ کپڑا وہ سب پاکستان کا، کبھی غور ہی نہیں کیا آپ پاکستان آ رہے ہیں، پاکستان کا کپڑا باہر سے خرید کر کے لا رہے ہیں، اس لیے کہ لوگوں میں تقسیم جو کرنا۔ بھائی چپ چاپ سے اٹھو، جس دن فلائٹ ہو، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ جائیں لاؤنج میں، بورڈنگ کارڈ مل جائے، اس کے بعد اتنا ٹائم ہوتا کہ وضو کریں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں احرام کے، اور اس کے بعد نیت کریں۔ بورڈنگ کارڈ لے کر کے میں نے اس لیے کہا نیت کریں کہ ہماری یہاں پی آئی اے نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ جناب 3-3 4-4 دن لیٹ ہو جاتی ہیں فلائٹ، سمجھے؟ تو اب پھر آپ احرام اتار نہیں سکتے بغیر دم، آپ کو احرام میں رہنا ہوگا اور اس میں رہنا مشکل ہے، اس لیے جب آپ کو اطمینان ہو جائے، بورڈنگ کارڈ مل جائے، تب نیت کریں آپ احرام کی اور عمرے کی، تاکہ اگر فلائٹ ملتوی ہو جائے تو آپ آرام سے گھر پہنچ کر معمول کی زندگی بسر کر سکیں آپ۔ اب اعلان کر کے جائیں تو وہاں تو جمع ہو جائیں گے لوگ، اب جو انہوں نے دیا ہے آپ لوٹائیے واپس۔ صدر الشریعہ نے لکھا بحر شریعت کے 6ٹے حصے میں جو حج کے مسائل پر، سب سے بہترین تحفہ کیا ہے وہاں کا، اب دیکھیے سب سے بہترین تحفہ ہے آب زمزم اور مدینہ شریف کی کھجور، یہ آپ کو کہیں بازار سے ملے گی نہیں۔ اور یہ کتنے کی آ جائے گی؟ زمزم شریف تو مفت مل جائے گا، ایک ڈبا ہے جو 4-5 ریال کا آپ کو مل جائے گا، اور کھجور 10-15 ریال، یہ لے آئیے آپ، اور یہاں تحفے میں زمزم شریف اور 4-8 کھجوریں ڈال کر کے دے دیں، یہ ہے حج اور عمرے کا بہترین تحفہ، بجائے لاکھوں روپے برباد کرنے۔ میں میمنوں میں رہتا ہوں، مجھے تقریباً 45 سال ہو گئے، میں ایسے لوگوں کو شکلن سے جانتا ہوں کہ جو حج اس لیے نہیں کرتے کہ ان میں اتنا پیسہ ہی نہیں کہ لوگوں کے لیے تحفے لائیں۔ صاحب بیٹی کی شادی کی ہوئے 30 سال ہو گئے، 30 سال کے بعد بھی اب بھی آپ کو بیٹی کے سسرال اب بھی آپ کو تحفہ دینا ہوگا، حاجی ولی صاحب گالسائی ہے کہ نا، آئیں چو کرو آئے، ٹھیک آئے نا، ہاں ٹھیک، ہاں ہاں 30 سال ہو گئے شادی کو، لیکن اب بھی آپ کو تحفے دینے پڑیں گے، سمجھے؟ کتنا بہترین تحفہ ہے جناب، آب زمزم اور کھجور، سب سے بہترین تحفہ ہے حج کا عمرے کا، بلا وجہ لاکھوں روپے آپ ضائع مت کریں۔ اور یہاں تک کہ حج آپ کا چھوٹ گیا، خدا نہ خواستہ موت واقع ہو جائے، تو آپ میں اتنی علم بھی نہیں کہ کسی کو پیسے دے کر وصیت کریں، جس کو حج بدل کہتے ہیں، کہ اپنے بیٹے کو رقم دیں کہ یہ بھائی پیسے تمہیں دے کے جا رہا ہوں، میں مر گیا، مجھ پر حج فرض ہے، تو حج بدل کرا دینا میری طرف سے۔ کتنا ہوتا ہوگا، لاکھوں میں 1-2 آپ نے نام سنے ہوں گے ایسے کہ جس میں یہ عقل ہو کہ پیسے والا اگر ہے وہ دے اور کہے بھائی میری طرف سے حج بدل کرا دینا، الا ماشاء اللہ کوئی خوش نصیب ہوگا یقینا۔ اور بعض ایسے لوگ کہ اپنے کاروبار میں اتنا مصروف ہیں کہ ان کو حج کرنے کی فرصت ہی نہیں ملی پوری زندگی، اور ایسے لوگ آپ کو پاکستان میں نہیں سعودی عرب میں ملیں گے، جو سعودی عرب میں رہ چکے ان سے پوچھیے آپ کہ ساری زندگی سعودی عرب میں گزر گئی مگر انہوں نے ایک بھی حج نہیں کیا، کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی۔ میں 77 کی بات بیان کرتا ہوں کہ میں نے پہلی مرتبہ میں حج پہ گیا اور پہلی عمرہ کیا افریقہ کے سفر پہ میں گیا کینیا نیروبی، تو مولانا ضیاء الدین صمدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس کے بعد وہاں سے جدہ آیا، جدہ سے فلائٹ تھی میری نیروبی۔ تو ٹیکسی جس میں ہم بیٹھے تو ٹیکسی ڈرائیور پوچھتا کہ یہاں آپ لوگ کیوں آتے ہیں؟ میں نے کہا اچھا آپ کو پتا نہیں کیوں آتے؟ انہوں نے کہا یہاں نبی کریم علیہ السلام کا مزار ہے، ان کی زیارت ہم آتے ہیں۔ اس ٹیکسی ڈرائیور جو ٹیکسی اسٹینڈ پہ کھڑا، اس بے وقوف کو یہ پتا نہیں کہ مسلمان مدینہ شریف کیوں آتے، اندھا لگائے کوئی اگر ساری زندگی اس نے مدینہ شریف میں حاضری نہیں، کیسی محرومی ہے یہ؟ اللہ تبارک و تعالی محرومی سے بچائے، اور حج اور عمرے کی مبرور سعادت اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرما۔ بہرحال یہ ضمناً باتیں نکل آتی ہیں، جس کا اس عنوان سے تھوڑا سا نکل گئی یہ بات، ورنہ اس عنوان سے اس کا اگرچہ تعلق نہیں لیکن بہرحال اس عنوان کا حصہ ہے تو گفتگو بھی مکمل ہو جائے گی۔ چلیے سر، تو یہ تھا کہ ان تین امراض ایسے جنہیں دیکھ کر یہ دعا نہ پڑھی جائے، یہ بھی آپ نے سن لیا اور سمجھ لیا۔ اچھا، اور دل کے مریض کے لیے فرما کہ اجوا کھجور جو ہے یہ بڑی مفید ہے جو دل کے مرض میں مبتلا، بلکہ فرمایا کہ اس کی گٹھلی کو کوٹ کر کے اس کے صفوف کو استعمال کیا جائے، اس سے دل کی شریانیں کھل جاتی۔ یہ ہمارے جو فوجی افسر تھے چیف مرزا اسلم بیگ، ان کا مضمون جنگ اخبار میں چھپا کہ میں دل کے عارضے میں مبتلا ہو گیا، لیکن میں نے آرمی کے اسپتال میں علاج اس لیے نہیں کروایا، اگر یہ بات لیک ہو جاتی تو میری ترقی رک جاتی، میں سیدھے امریکہ گیا اور پرائیویٹ اسپتال میں نے چیک اپ کروایا تو پتا لگا کہ دل کی فلاں فلاں شریان میری بند ہو گئی۔ میں نے کسی سے سن رکھا تھا، تو میں نے اجوا کھجور منگوائی اور اس کی گٹھلی نکلوا کر اس کو پسوایا، اور پسوانے کے بعد میں نے اس کو صفوف کے طور پر استعمال کیا۔ استعمال کرنے کے بعد پھر میں امریکہ گیا، اور جب میں نے چیک اپ کرایا تو میں نے دیکھا کہ وہ مرض سرے سے غائب ہو گیا، مجھے شفا مل گئی۔ یہ کوئی حکیم یا مولوی نہیں کہہ رہا، یہ فوج کا جنرل کہہ رہا ہے ہمارا کہ میں اس مرض سے مجھے نجات مل گئی۔ تو عنوان یہ تھا کہ اس دعا کی برکت یہ ہے کہ کسی بھی پریشان حال یا بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے گا۔ بعض لوگ میں نے بیان کیا تو پھر مجھ سے لوگ پوچھ، پھر آپ بیمار کیسے پڑھ گئے؟ ارے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ میری کمزوری ہوگی، میں نے صحیح طریقے سے نہیں پڑھی ہو تو میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ حدیث کمزور، یہ میری کمزوری ہوگی، یہ میری نااہلی ہوگی کہ بیمار ہو گیا میں، لیکن بہرحال حدیث تو صحیح ہے اور ظاہر صحت ستہ میں یہ حدیث موجود، اس پہ تو کوئی ابہام نہیں، اور بزرگوں کے میں نے تجربے بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا، آلہ حضرت اپنا ترجمہ بیان کیا، کتنا موزی مرض ہے آنکھ میں پانی اترنا، فرمائی اس دعا کے پڑھنے کے بعد وہ پانی وہیں رکا ہوا اور آنکھ میں نہیں آیا، اور حسب معمول میں کتابیں پڑھتا رہا، فتاوے لکھتا رہا، مگر میں اس مرض سے محفوظ ہو گیا، طاعون کے مرض سے محفوظ ہو گیا۔ تو آپ کہیں جائیں، کسی مریض کو دیکھنے اسپتال، عیادت، مریض کی عیادت کرنا جو ہے یہ بھی ثواب کا کام، بیماروں کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھتے رہیے، اور بس شرط کیا ہے کہ اس پہ یقین رکھیں جیسا اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ہاں، کیونکہ ہر ایک کی روح جو ہے وہ یقین، وَقَدَالِكَ نُورِ اِبْرَاهِيمَ لِي، پڑھا آگے آگے، ملکوت السماوات والارض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے زمین اور آسمان کے تمام حجاب اٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض کا نقشہ دکھایا تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں۔ تو یقین محکم جب تک نہیں ہوگا تو یقین جانیے کوئی بات آگے نہیں بڑھے گی، یہ کرنے کے بعد آپ پھر یقین محکم رکھیے جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ اب جب یقین کی منزل میں آپ پہنچ جائیں تو یقین کیجئے کہ آپ ان تمام بیماری اور امراض سے بچ جائیں گے جس مریض کو دیکھ کر آپ نے یہ پڑھا۔ مثال کے طور پہ تاکہ بات اور سمجھ میں آ جائے، ایک آدمی آپ کے پاس آیا بڑا پریشان، کیا ہوا بھائی جی؟ گھر کو آگ لگ گئی، سارا سامان جل کے بھسم ہو گیا، اس کو دیکھ کر آپ یہ دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ کا گھر محفوظ رہے گا، کبھی آپ اس پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے، اس حدیث کی اتنی برکت ہے۔ ٹھیک، اور میں نے یہ بتایا کہ کلونجی یہ استعمال کیا کریں، حضور علیہ السلام نے اجوائن بھی استعمال کی، دوا کا استعمال جو ہے وہ بھی سنت سے ثابت ہے، پرہیز بھی کرنا چاہیے۔ علامہ محمود آلوسی نے ایک جگہ بڑی عمدہ روایت نقل کی، کوئی صاحب تحقیق کرنا چاہیں تو میرے پاس جلد نمبر صفحہ نمبر یہ سب موجود ہے کہ کس آیت کے تحت انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا، پورے ثبوت سے عرض کر رہا ہوں تاکہ شک و شبہ نہیں ہے. ہارون رشید یہ سلطنت عباسیہ کا خلیفہ تھا، اور اس کی حکومت کا کیا حال، پورا قیصر و کسرا، روس، تاشقند، سمرقند، یہاں تک کہ ملتان تک اس کی حکومت تھی. کیونکہ پہلی صدی میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کر لیا تھا، ملتان تک کتنا بڑا بادشاہ تھا. ایک نصرانی طبیب تھا، وہ اتنا بڑا طبیب تھا کہ جب بھی بادشاہ دربار میں ہو تو وہ ان کے ساتھ بیٹھتا تھا برابر میں کرسی پر. تو نصرانی اور یہودی کوئی موقع خالی جانے نہیں دیتے، علماء کا جمع غفیر ہوتا تھا ہارون رشید کے دربار میں، اور وہ استفادہ کرتا، علماء سے مسائل پوچھا کرتا. ایک مرتبہ علماء سے عیسائی طبیب نے سوال کر لیا، کہنے لگا یا ایھا العلماء، اے علماء کی جماعت، میں تمہیں سوال کرتا ہوں، کیا قرآن مجید میں تمہارے رب نے علم طب کے متعلق کچھ بیان کیا؟ ایک عالم دین کھڑا ہوا، اس نے ساری مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ بادشاہ کی ناراضگی ہوگی یا رضامندی، انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے طب کے علم کو ایک آدھی آیت میں بیان کر دیا. انہوں نے کہا آیت پڑھیے. فرمایا اللہ کا ارشاد ہے کلو وشرو ولا تصرف، کھاؤ پیو حد سے مت بڑھو. ٹھیک، اب یہ دیکھیے یہ حد سے بڑھنا ہی جو ہے نا یہ بیماریوں کی جڑ. اچھا انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہارے نبی کا بھی کوئی ارشاد طب کے متعلق؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی کے تو بے شمار اقوال ہیں علم طب کے متعلق، کا کوئی ایک آدھ بیان کر دو. پھر انہوں نے ایک حدیث بیان کی، اس عالم دین نے کہا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کو ہم یہ کہتے ہیں نا مادہ میدا، کہ تمام بیماریوں کا پنڈارا، اور کم اگر آدمی کھائے جیسا میں نے پہلے بیان کیا تو یہ پنڈارا جو ہے اس میں بیماریاں پیدا نہیں ہوں گی. تو آپ کم کھائیں، اور اس کا اصول کیا ہے، پیٹ کے چار حصے کریں، ایک حصہ کھانا کھائیں، ایک حصہ پانی پئیں، اور ایک حصہ خالی رہن دیں اس کو اوپر نیچے ہونے کے لیے، کہ پیٹ جو ہے یہ بھی ایک چکی ہے، کچھ پیسنے کے لیے بھی کوئی تھوڑا بہت پانی چاہیے یا نہیں. اب ہم نے کیا کیا، یہاں تک کھانا کھا لیا، پانی ہم نے سوچا پانی تو خود اپنی جگہ بنا لے گا. آپ دیکھیں روڈ میں پائپ لائن پھٹ جائے تو بڑے بڑے روڈ پھٹ جاتے ہیں، نکل جاتا ہے پانی. انہوں نے کہا پانی تو خود ہی اپنی جگہ بنا لے گا. ارے بھائی تھوڑی گنجائش چاہیے سانس کے لیے، ہوا کے لیے. انہوں نے کہا ہمیں سانس کی ضرورت ہی نہیں، لیے سارا کھا لو یہاں تک. تو کتنا کھاتے ہیں، یوں ترجمہ کر لیں، ایک لوگ وہ ہیں جو جینے کے لیے کھاتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو کھانے کے لیے جیتے. وہ جیتے اسی لیے کہ کھائیں، اور اتنا کھاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. اور ایسے ہماری تاریخ میں بھی حوالے موجود ہیں. امام جلال الدین سیوطی نے سلیمان بن عبد الملک جو اموی خلیفہ تھا اس کا واقعہ لکھا، کہ اس نے بہت کھاتا تھا، بڑا جاندار آدمی تھا، لحیم شہین. اس نے ایک محفل میں ایک بکرا، ایک نشست میں سات مرغ اور 71 انار اور 8 کلو کشمش ایک نشست میں کھائی. امام سیوطی کہتے ہیں کسی بھی طرح یہ انسان کی خوراک نہیں ہو سکتی. اور یہ کھانے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ کو نہ جانے کون سی چیز ناپسند، منہ پہ ہاتھ پھیر کر چند خلفاء کے نام لیے، کہا فلاں صاحب یہ تھے، فلاں صاحب یہ تھے، اور میں ایک حسین و جمیل خلیفہ طاقتور، بس اللہ کو یہ بات ناپسند ہو گئی، یہ میرا گمان. چند دن کے بعد مر گیا. اب مجھے بتائیے، ایک بکرا، سات مرغ، 71 انار اور 8 کلو کشمش، یہ تو بھینس کی خوراک، ایک آدمی کی خوراک تھوڑی ہے. ایسے بڑے بڑے پیٹو لوگ جو ہیں نا وہ گزریں گے، یہ اتنی خوراک ان کی ہوا کرتے. لیکن اس میں ساتھ یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے، یہ اتنی خوراک کھاتے تو کام بھی ویسا ہی کرتے. اس لیے کہ اسپین جو ہے وہ ولید بن عبد الملک کے دور میں فتح ہوا، اور اسپین کی فوج جب فرانس کو فتح کر رہی تھی تو اس وقت سلیمان بن عبد الملک کے حکم سے فوج کو واپس بلایا گیا، جو اس کا نہایت ہی غلط اقدام تھا، ورنہ اسپین کے بعد میں پورا فرانس مسلمان جو ہے وہ فتح کر چکے ہوتے. موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد یہ جرنل تھے مسلمانوں کے دو، جو ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلے. غرض یہ کہ بات دور چلی گئی، کہاں سے ختم ہوئی تھی، کوئی یاد آ رہا؟ ہاں کم کھایا جائے. ٹھیک ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو مادہ ہے یہ بیماریوں کا پنڈارا، اور پھر فرمایا حضور کا ارشاد ہے آدمی سے وہ کام لو جس کا وہ آدھی. اچھا مطلب ایک آدمی دفتر میں کام کر رہا ہے, آپ اس سے کہیں کہ یہ بلاک ہیں یہ ذرا چھت پہ پہنچا دو. ارے بھائی تو کام قلم کاغذ کا آدمی, وہ بلاک اٹھائے گا, پلستر کرے گا آپ کے گھر کا. وہ کام لو جو جس کا وہ آدمی عادی. اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پرہیز تمام دواؤں کا سردار, پرہیز تمام دواؤں کا سردار. کتنی پیاری حدیث. یہ جب حدیث نصرانی طبیب نے سنی تو اس نے کہا واقعی یہ آیت جو تم نے پڑھی اگر یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ تمہارے نبی کا ارشاد ہے. اس زمانے میں جیسے ہمارے زمانے کچھ حکیموں کے نام مشہور ہیں نا, اس زمانے میں حضور علیہ السلام کے وقت میں حکیم جالی نوس کا نام بہت چلتا, اسی کے فارمولے استعمال ہوتے جیسے آج حکیم اجمل خان کے فارمولے چل رہے ہیں. بنی بنائی دوائیں حکیم اجمل خان کے دوا خان سے آپ لے لیں, اس کی پوری لسٹ آپ کو دے. اس زمانے میں حکیم جالی نوس کا نام بہت مشہور. وہ طبیب کھڑا ہوا اور اس نے کہا اس عالم دین نے جو آیت تلاوت کی واقعی وہ قرآن کی آیت, حقیقت میں قرآن کی آیت, اور جو ارشاد انہوں نے بیان کیا واقعی یہ تمہارے نبی کا ارشاد ہے, تو لگتا ہے تمہارے نبی نے حکیم جالی نوس کے لیے کوئی چھوڑا ہی نہیں, سارا طب بیان کر دیا. تو آپ نے دیکھا کیسے طبیب اعظم ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام. اب ایک میں اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں جو میں نے سنا. میں نے ابھی ذکر کیا آپ سے, میں عموماً اپنے باہر کے سفر بیان نہیں کرتا, وہ مشاہدات کے لوگ سہیں کہ مولانا باہر کے سفر بیان کر کے اپنی برتری تو نہیں ظاہر کرنا چاہ. 77 میں نائروبی کے دورے پر گیا کینیا, تو واپسی میں اس وقت یہ ہوتا کہ جو افریقہ سے واپس آتے ان کا حج کا ویزا جدہ میں لگ جاتا, کچھ پیسے لے لیتے وہ اور ویزا لگاتے. میں جب جدہ اتر تو میں نے پاسپورٹ دیا بھائی میں حج کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے کچھ مجھ سے ریال لے لی اور انہوں نے حج کا ویزا لگا دیا. حج کا ویزا جب لگا تو میں پھر سیدھے مدینہ شریف گیا, وہاں تقریباً 40 رہا, اور پھر ہمارے ساتھ اور بھی بچے جو ہمارے تھے وہاں وہ بھی سب ساتھ, ہم سب نے حج کیا. حج کرنے کے بعد دوبارہ مدینہ شریف آئے, حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں 40 میں حاضر رہا, روزانہ جاتا جو ان کے یہاں محفل ہوتی, اور محفل کے بعد روزانہ دال اور روٹی کھلائی جاتی, وہ دال روٹی کھاتے رہے حضرت علامہ ضیاء الدین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے. ایک اسکالر آئے وہاں سے افریقہ سے, تھے وہ انڈین رہنے والے. اب وہ باہر کے مہمان تھے, ان سے کہا جی آپ تقریر کیجئے, تو انہوں نے تقریر کی, اور تقریر میں انہیں یہ ایک اقتباس جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ آپ کو میں پیش کرتا ہوں کیا ہے. انہوں نے تقریر کی اور اس اعتبار سے کی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام طبیب اعظم بھی تھے, طبیب بھی تھے. انہوں نے ایک اسکالر کا حوالہ دیا وہ سننے کے لائق, انہوں نے کہا حدیث شریف ہے غالباً بخاری شریف کتاب و طب میں کہ حضور علیہ السلام فرمایا کوڑی جزامی, جزام کہتے ہیں یہ کوڑ والے کو سفید داغ ہوتے ہیں نا, یہ فرمایا جزامی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگا جاتا, یعنی اتنے دور رہو کہ جیسے شیر سے دور رہتے. انہوں نے بیان کیا کہ صاحب وہ ایک اسکالر آئے ہمارے یہاں, انہوں نے بتایا کہ یہ جو جراثیم ہوتے ہیں آدمی کے جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں, جزام کا جراثیم جو ہے وہ اتنا باریک ہے کہ سوئی کے ناکے پر 700 جراثیم آ جائے. خوردبین سے اگر آپ دیکھیں الیکٹرانک, ایک سوئی کے ناکے پر 700 جراثیم بیٹھ سکتے ہیں, اتنا باریک. کا اس کو جب ہم نے تحقیق کے نقطۂ نظر سے غور سے دیکھا تو اس کی شکل بالکل شیر جیسی تھی, اس جراثیم کی شیر جیسی شکل تھی. اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ دیکھو حضور علیہ السلام جو 1400 پہلے فرما دیا کہ جزامی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگا جاتا. اب یہ بات ایک الگ ہے کہ مرض متعدی ہوتا ہے یا نہیں. اعلی حضرت کا اس معاملے میں یہ فتویٰ ہے کہ مرض کسی کو لگتا نہیں, جیسے ہمارے ہوتا نا اس آدمی سے دور رہو یہ مرض کہیں تمہیں نہیں لگ جائے, تو آدمی فرما اچھا اس کو جو لگا وہ کس سے لگا, پہلے والے کو جو لگا وہ کس سے لگا. اس پہ شیخ محقق نے اپنی کتاب ما ثبت من السنۃ میں آخری بت کے عنوان پر بہت زبردست کلام کیا جو پڑھنے کے لائق, کہ اگر یہ تحقیق ہو جائے کہ یہ مرض لگتا ہے تو یہ کیوں فرمایا کہ مرض لگتا نہیں. جیسے ایڈز ہے, یہ ایڈز آپ تحقیق میں اس کے پڑھنے میں تحقیق کی اس پہ کہ یہ کسی کو لگتا نہیں. کب لگتا ہے کہ یا تو خون میں آ جائے یا ایڈز والے کو انجیکشن لگایا جائے, اس انجیکشن سے آپ کو انجیکشن لگ جائے تو ایڈز آپ میں آئے گا, ورنہ یہ اس کے پاس بیٹھنے اٹھنے سے نہیں لے گا کہ اس کو کھانا دیں، آپ تو بالکل بھنگی کی طریقے سے اس کے ساتھ رواداری رکھیں، بلکہ خود حضور علیہ السلام نے کوڑی کو اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھانا تناول فرمایا تاکہ لوگ نفرت نہ کریں بیماروں سے. تو آراحت کا موقع یہ ہے کہ یہ بیماری لگتی نہیں کسی کو، جیسے ٹی بی ہے، کہا تھا یہ لگ گئی تو آراحت فرماتے تھے پہلے والے کو کس سے لگی. بہرحال اب یہ تحقیق آتی جائیں گی نکلتی جائیں گی، اور اگر تحقیق ہو جائے کہ واقعی اس مریض کے جراثیم کسی کو رہے ہیں تو اس سے اجتناب کرنے میں شرم حرج بھی نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک، بہرحال جو حضرات اس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو شیخ محقق ما ثبت من السنۃ، اس میں جو آخری بت پر شیخ محقق نے باب باندھا اس میں اس کو پڑھا جا سکتا کہ شیخ محقق نے اس پر بڑی زبردست تحقیق کی کہ مرض لگتا کیا معنی، اور نتیجہ اس کا یہ نکالا کہ جیسے جہاں تعاون ہے وہاں اگر کوئی آدمی پہنچ جائے اور اس کے تعاون لگے تو جس کا ایمان کمزور ہو وہ یہ سمجھے گا شاید یہ کسی کا مرض لگا، ایمان کمزور ہونے میں آدمی کو یہ یقین نہ ہونے لگ جائے کہ ایمان اس کا متزلزل ہو جائے. اس لیے بتا گیا کہ جہاں آپ رہتے ہیں اگر وہاں تعاون ہے تو آپ یہاں سے نکلیں نہیں، مت جائیں یہاں سے، جہاں ہے وہاں نہیں پہنچے آپ. تو بہرحال بے شمار امراض ایسے، سب کا نتیجہ خلاصہ یہ کہ جس مریض کو دیکھ کر آپ یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ مرض یا وہ حادثہ آپ کے ساتھ ساری زندگی پیش نہیں آئے گا. اور اس میں شرط کیا ہے کہ یقین محکم چاہیے، ہر معاملے میں یقین محکم جب تک نہ ہو اس وقت تک بات بنے گی نہیں. جیسے اعلی حضرت فرماتے ہیں ان کی زندگی سے سبق لیں، یہ حج کے سفر نامے میں کہیں اعلی حضرت لکھا، کسی نے لکھا حج پہ جب گئے تو ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں فرمایا گیا کہ یہاں غسل کرنا سنت، اور اعلی حضرت کو بخار آ رہا تھا. اعلی حضرت غسل کرنے بیٹھے تو علماء ساتھ تھے، انہوں نے کہا حضور آپ کو بخار، اور بخار میں غسل کریں گے تو حج کرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ مرض بڑھ جائے. اور یہ بھی ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے کہ یہاں غسل کرنا سنت ہے. اعلی حضرت جو جواب دیا ہے وہ کتنا شاندار ہے، جو یہاں علماء موجود ہیں وہ بھی، جو طلبہ ہیں وہ بھی غور سے سنیں. فرما حدیث تو ضعیف ہے مگر اللہ تعالی سے امید تو قوی ہے نا ثواب کی، حدیث اگرچہ ضعیف ہو مگر اللہ سے ثواب کی امید تو قوی ہے نا. تو اللہ سے امید اگر قوی ہے اور ایمان پختہ ہے پھر یہ کہ اس پر عمل کیا جائے. اب میں اپنے کارکنوں سے کہوں گا کہ نہایت نفس زدہ بیٹھیں، یہ دعا آپ تک پہنچائی جائے گی، اٹھیں بھائی جن کارکنوں کے پاس یہ دعا ہے سب کو دیجیے، ہر ایک سے میں کہوں گا کہ یہ دو لیں آپ، ایک اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے. جیسے بیٹھ کر آپ اپنے بچوں کو سبق یاد کراتے ہیں یہ دعا یاد کرائیے اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو. اور اس میں ایک فائدہ تو یہ کہ وہ بیماری انہیں نہیں لگے گی اور آپ کا پیسہ بھی بچے گا. آپ جانتے ہیں آغا خان میں مریض رہا، وہ تو کاؤنٹر پر جناب وہ 2,00,000 روپے لے کے آپ کو بستر پہ لٹاتے ہیں، تو کتنے پیسے بچیں گے آپ کے. دو بھائی تقسیم کرو ذرا نظم و ضبط کے ساتھ، کسی کو تکلیف نہ ہو، اندر آ جائیں اور سب کو دیتے جائیے. اور اس پر جو حضرات سی ڈی استعمال کرتے ہیں اس پر سی ڈی بھی ہماری تیار، جو ہم نے اپنے یہاں میمن مسجد میں تقریر کی تھی طب نبوی پر، 2 جمعے اس پر ہم نے تقریر کی. یہ لیجیے مولانا حبیب الرحمان، یہ اور بھی 2-3 حضرات اٹھ جائیں، ذرا ادھر سے شروع کریں کچھ جو باہر حضرات، یہ دیں صوفی صاحب کو، ذرا باہر بھی دیتے رہیں گے آپ کو بھی دیں. اپنے پاس بھی کچھ رکھو بھائی، رکھو لے کیا ہو یار مولانا، سستی مکوا زیادہ کوئی ٹیم نشتا. جو حضرات پیچھے پیچھے بانٹ دیں، جو ہمارے بھائی کھڑے ہوں سب کو دے دیجیے. پہلی فرصت میں یہ دعا یاد فرمائیے آپ. دیتے جائیے اور چھپ جائیں گے، بالکل کنجوسی سے کام مت لیں، جو مانگے سب کو دیتے جائیے. اچھا صاحب ایک گھنٹہ ہو گیا مولانا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا. मैं बीमार आदमी जनाब, 1.5 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए, तब मेरा ख्याल है मुझे खत्म करना चाहिए। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी जो इस लायक हुआ मैं कि कुछ मैं अर्ज कर रहा हूं, ये भी मैं समझता हूं यकीन है मेरा कि इस दुआ की बरकत से हुआ। और मैं असल में डायलिसिस का मरीज हूं, मैं खुद कहता हूं कि मुझे भी देख के आप ये दुआ पढ़ लें ताकि आप इस मरज से महफूज रहें। मुझसे ही शुरू करें आप इसको, ताकि आप इस मरज से महफूज, जो अमराज मैं मुब्तला हूं उस मरज से आप महफूज हो जाएं। और मैं यहां तक पहुंचा, ये आपकी दुआओं की बरकत है। आइंदा भी अब दुआ में याद रखें ताकि ये हमारा सिलसिला जो है वो जारी रहे। अभी तक हमने गुफ्तगू की थी तहारत पर, उसके बाद बाप था वुजू, और उसके बाद अब बारी है तयम्मुम से मुतालिक। आइंदा इंशाल्लाह किसी इतवार को हम तयम्मुम पर गुफ्तगू करेंगे, तयम्मुम कैसे किया जाए और कौन तयम्मुम करे और कौन तयम्मुम ना करे, तयम्मुम बर्खास्त कैसे होता है। देते जाइए जनाब, ये दुआ देते जाइए। हाँ देखिए साहब, सबको मिल गई, जरा हाथ उठाकर जरा बता दें मिल गई। चलिए, और उसके बाद यहाँ किताबों के स्टॉल से भी आप लेते हुए जाइए, जो साहब रह गए कोई साहब रहिए नहीं, ये हमारे मस्जिद हबीब का ही तो तोहफा आपको दिया जा रहा। और सारी जिंदगी आप याद रखें और दुआ फरमाते रहें। हाँ देते जाइए जनाब, देते जाइए, कोई साहब ऐसे ना हो जिनको ये दुआ ना मिले, देते जाइए। दम कर दें उसमें। हाँ देते जाइए ना, ठीक है, सबको मिल गई है ना, इधर जो हजरात हैं दुआ मिल गई आप, जिनको नहीं मिली हो तो आप ये बुक स्टॉल से लेते हुए जाइए। ये सब वक्त काफी हो गया, वक्त ज्यादा होने से मैं माजर चाहता हूं आपसे, लेकिन ये कि जो बातें हुई हैं वो ऐसी हैं जो जिंदगी भर हमें काम आएंगी, मुझे भी काम आएंगी, आपको भी काम आएंगी, मुझे भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। और आपसे गुजारिश है कि आप इतवार की इस नशिस में जरूर शिरकत फरमाया करें। मैं नहीं भी रहा तो हमारे हजरत अल्लामा मौलाना ताज नवाब साहब बहुत बेहतरीन दर्स देते हैं, अब इनका दर्स सुने। देते जाइए जनाब दुआएं, और हो गया भाई सब अंदर हो गया। चलिए ठीक, मौलाना आप दुआ फरमाइए।
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إله الأمين ہمارے اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما حضور قبلہ شاہ صاحب نے جو بیان فرمایا پروردگار عالم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین بالخصوص ہم تیری بارگاہ میں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں حضور قبلہ شاہ صاحب کو صحت یابی عطا فرما جملہ امراض سے سبک دوشی عطا فرما صحت و عافیت نصیب فرما ان کے سائے کو تادیر ہمارے سر پر قائم و دائم فرما ان کے صدق و طفیل ہمارے تمام بیماریوں کو دور فرما ہمارے تمام پریشانیوں کو دور فرما تمام مشکلات کو آسان فرما ہم تمام کو صراط مستقیم پر گامزن فرما حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عشق و محبت عطا فرما اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرما عذاب قبر عذاب جہنم سے نجات عطا فرما محشر کے سختیوں سے نجات عطا فرما بروز محشر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت سے بہرمن فرما الہ العالمین ہم تمام کو بار بار حرمین طیبین کے بعد بر مقبول حاضری عطا فرما حج مقبرور کی سعادت سے بہرہ من فرما
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولان محمد معود الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلاتاً وسلاماً عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
آپ حضرات سے گزارش ہے جو صاحب حیثیت حضرات ہیں وہ بھی اس دعا کو چھاپ کر فی سبیل اللہ اپنے احباب میں تقسیم فرمائیں انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا آپ کو